بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں نصر اللہ ملک۔ دسویں محرم انسانی تاریخ کا اہم ترین دن، ایک تاریخی دن جس روز نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے پوری دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ وہ کسی بھی صورت ظلم اور جبر کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے۔ انہوں نے اپنی پورے کنبے کی قربانی دے کر پوری انسانی تاریخ کو یہ پیغام دیا، جو پیغام قیامت تک ہمارے پاس موجود رہے گا، کہ ہم نے ہر حال میں شہادت حق دینی ہے، ہر حال میں ظلم کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور ہر حال میں دنیا کو یہ بتانا ہے کہ دنیا میں انسان اس لیے آیا ہے کہ وہ یہاں پہ اچھائی کے لیے، اچھائی کو قائم کرنے کے لیے، اور یہاں پہ بدی کو روکنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دے گا۔ ہم ہر سال اس روز کو مناتے ہیں، لوگ گریہ زاری کرتے ہیں، ان کی یاد کرتے ہیں، اور ان کی یاد میں تقاریب کا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک پیغام اور ایک واضح فرق ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم اس پیغام کو سنتے بھی ہیں، ہم اس پیغام پر تبصرہ بھی کرتے ہیں، ہم اس پیغام پر محافل کا انعقاد بھی کرتے ہیں، لیکن شاید ہماری زندگیوں کے اندر اس طرح تبدیلی نہیں آتی جو شہادت امام حسین کے فلسفے کے اندر موجود ہے۔ اس لیے آج کا دن ہمیں اس لحاظ سے دیکھنا چاہیے کہ اس دن جو ہمیں پیغام ملا تھا، اس کو ہم نے اپنی زندگی میں کیسے نافذ کرنا ہے، ہم نے اپنی زندگیوں کو کیسے بدلنا ہے، ہم نے ظلم کے خلاف کیسے کھڑے ہونا ہے، ہم نے زیادتی کے خلاف کس طرح آواز اٹھانی ہے۔ لیکن مجموعی طور پہ ہم نظر آتا ہے کہ ہم شاید بے حس قوم بنتے چلے گئے ہیں، ہمیں ظلم ہوتا نظر آتا ہے لیکن ہم آواز بلند نہیں کرتے، ہم زیادتی دیکھتے ہیں لیکن ہم اپنے طور پہ کوئی کوشش نہیں کرتے، ہمارے قلم، ہماری زبانیں شاید ظالموں کی ساتھی بن جاتی ہیں لیکن مظلوم کی حمایت میں ہماری آواز اس طرح نہیں اٹھتی جس طریقے سے اٹھنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہی پیغام ہے حضرت امام حسین کی شہادت کا، کہ ہمیں دنیا میں اگر جینا ہے تو حضرت حسین کے راستے پہ چل کر جینا ہے، اور پوری دنیا کو یہ بتانا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر ہر ظلم کے خلاف اپنی آواز ضرور بلند کرتے رہیں گے۔ لیکن یہ پیغام لے کے جب ہم پورا سال اپنی زندگی گزارتے ہیں تو پھر شاید ہمیں کہیں نہ کہیں کمی ضرور محسوس ہوتی ہے۔ آج ریاست پاکستان نے بھی اگر آگے بڑھنا ہے، ایک بہترین ریاست بننا ہے، ایک فلاحی ریاست بننا ہے، تو آپ کو اور مجھے، ہم سب کو یہ کوشش ضرور کرنی ہوگی کہ ہمیں شہادت امام حسین کے فلسفے کو سمجھنا ہوگا، ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ اتنی بڑی قربانی کیوں دی گئی، ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ وہ اپنے کنبے کو لے کے کیوں نکلے تھے، اور وہ کیوں چاہتے تھے کہ انسانوں پر ایسی حکومت قائم ہو جو اللہ سے ڈرنے والی ہو، جو اللہ کے قوانین پر عمل کرنے والی ہو، اور جو مسلمانوں کے لیے فلاح و بہبود والی حکومت ہو۔ آج بھی ہر شخص اس بات کے لیے ذمہ دار مقرر کیا گیا ہے کہ اسے اپنی کوششیں ضرور کرنی ہیں۔ آج کا پیغام شہادت امام حسین کے نام، اس کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کا بھی جائزہ لیں گے کہ پاکستان کے مجموعی حالات آخر ایک فلاحی ریاست کی طرف کیوں نہیں جاتے، ہمارے ہاں نظام کے اندر تبدیلی کیوں نہیں ہوتی، حکومتیں بدلتی ہیں لیکن عوام اس سے مستفید کیوں نہیں ہوتے۔ اس سارے موضوعات پہ آج بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ممتاز مذہبی اسکالر جاوید گاندھی صاحب، براہ راست ملیشیا سے اسکائپ کے ذریعے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ جاوید گاندھی صاحب سے بات کریں گے آج کے سارے موضوعات پہ، پاکستان میں اسلامی ریاست کے حوالے سے بھی، شہادت امام حسین کے حوالے سے بھی، اور ملک کو جو درپیش مسائل ہیں اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہو سکتا ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کو لیے چلیں گے ملیشیا اسکائپ کے ذریعے، جہاں سے جاوید گاندھی صاحب سے آج کھل کے بات چیت ہوگی شہادت امام حسین کے موضوع پر بھی، اور پاکستان میں جو مسائل آج ہم فیس کر رہے ہیں اس پہ بھی بات کریں گے۔ بہت بہت شکریہ جاوید گاندھی صاحب پروگرام کے لیے وقت دینے کا۔ آج چونکہ یوم شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، میں پروگرام کا آغاز اسی سے کرنا چاہوں گا کہ یوم شہادت حسین کے موقع پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امام حسین کی شہادت میں مسلمانوں کے لیے مجموعی طور پہ کیا پیغام ہے؟
سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ایک مظلومانہ شہادت ہے، اس کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ ظلم، عدوان اور استبداد وقتی کامیابی حاصل کر سکتا ہے لیکن اس کا لازمی نتیجہ تاریخ کی ابدی رسوائی ہوتی ہے۔ اس سے حکمرانوں کو، اصحاب اقتدار کو، جن کے پاس بندوق کی طاقت ہوتی ہے، یہ سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اس سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ ظلم اور عدوان، زیادتی اور استبداد، یہ کبھی بھی ابدی رحمت کا باعث نہیں ہوتے۔ اگر ایک اچھی حکومت چلانی ہے، اچھا معاشرہ قائم کرنا ہے، تو اس میں لوگوں کا اعتماد ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کیا جائے گا اور کوئی سیدنا حسین کے پائے کی شخصیت اگر اس طرح مظلومانہ شہید کر دی جائے گی اور استبداد کے ہاتھوں شہید کر دی جائے گی تو اس کا لازمی نتیجہ پھر وہ رسوائی ہوگی جو تاریخ کے صفحات پر ہمیشہ ثبت رہے گی۔
پھر غاندھی صاحب، اگر ہم بات کریں اسلامی ریاست کی، اسلامی حکومت کی، مسلمانوں کی حکومت کی، تو ایک ایسی حکومت جو مسلمانوں کی حکومت ہو لیکن وہ اپنے راستے سے ہٹ جائے، وہ اسلام کے راستے سے ہٹ جائے، تو اس کو ہٹانے کا پھر طریقہ کار کیا ہوگا اسلام میں؟
اس کا تعلق حالات سے ہے۔ ایک زمانے میں حکومتیں استبدادی ہوتی تھیں، فتوحات کی بنیاد پر قائم ہوتی تھیں، لڑ جھگڑ کے لوگ حکومت کے تخت پر پہنچتے تھے۔ اس وقت اس کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا کہ اگر کوئی شخص ان کو تبدیل کرنا چاہے تو خروج اور بغاوت کا طریقہ اختیار کرے۔ چنانچہ بنو امیہ کی حکومت جب قائم ہو گئی تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ 250 سے زیادہ خروج ہوئے ہیں، یعنی بغاوت کے واقعات کا درجہ ہوتے رہے۔ اور اگر آج کے زمانے میں کوئی حکومت خراب ہو گئی ہے، اس نے بگاڑ پیدا کر لیا ہے، اب کیونکہ جمہوری اصول کو مان لیا گیا ہے اس لیے اب جمہوری طریقے سے جدوجہد کریں گے، تو اس میں اسلام کیا بتائے گا؟ اصل چیز یہ ہے کہ حالات کیا ہیں، زمانہ کون سا ہے، بین الاقوامی قانون کیا ہے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ پچھلی صدی کے اوائل سے پہلے دنیا میں فتوحات کی بنیاد پر حکومت کا کام جائز سمجھا جاتا تھا، اب بین الاقوامی قانون اسے ناجائز سمجھتا ہے۔ تو اس میں جو لاعمل بھی آپ اختیار کریں گے وہ حالات کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ اسلام صرف یہ آپ سے کہے گا کہ آپ اس لاعمل کو بھی اختیار کریں، اس میں اخلاقی حدود کی پیروی کریں، لوگوں کے جان و مال کو خطرے میں مت ڈالیں، ایسا طریقہ اختیار نہ کریں جس میں فساد پیدا ہو جائے، انتشار اور اختلال پیدا ہو جائے۔ کیونکہ ہمیں جو اسلام کی تعلیمات ہے وہ کسی حال میں بھی انتشار، اختلال اور جان و مال اور آبرو کے لیے خطرات پیدا کرنے سے روکتی۔
لیکن اس لحاظ سے غاندھی صاحب، اگر کوئی جبر کے ذریعے حکومت قائم ہو جاتی ہے، مثال کے طور پہ بعض ایسے ممالک ہیں جہاں کو کر لیے گئے، حکومتوں پہ قبضے کر لیے گئے، وہاں کی عوام اسے ناپسند تو کرتی ہے لیکن اگر وہ ان کو ہٹانے کے لیے کوئی ایسی جدوجہد نہیں کرتی کہ جس کے نتیجے میں جانے کا جو ہے وہ اعتماد رہتا ہے، تو پھر وہ کریں کیا؟ خاموشی سے بیٹھے رہیں، آواز اٹھاتے رہیں، کیا رویہ اختیار کریں؟
دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ جب اس طرح کی حکومتیں قائم ہوتی تھی تو ان کو اخاڑ پھینکنے کے لیے بھی کچھ حوصلہ مند لوگ اٹھتے تھے، وہ بھی اپنے جتھے بناتے تھے، اور اسی طریقے سے کہیں ابراہیم لودھی آ گئے اور کہیں بابر آ گئے۔ تو اس وقت تو پانی پت کے میدان ہی میں فیصلہ ہوتا تھا اور کوئی راستہ نہیں تھا لوگوں کے پاس۔ لیکن آج کے زمانے میں یہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے کہ جمہوری اقدار، جمہوری روایات، ان کو بڑی اہمیت حاصل ہو گئی ہے۔ بین الاقوامی قانون بھی اب لوگوں کے اس حق کو تسلیم کرتا ہے، بڑے شہر وجود میں آ گئے ہیں، معیشت کے ذرائع میں بڑی تبدیلی آئی ہے۔ ان ساری چیزوں نے مل کر ایسے اسباب کر دیے ہیں کہ اب اگر آپ چاہیں تو پرامن جدوجہد کے ذریعے سے بھی حکومتوں میں تبدیلی لا سکتے ہیں۔ تاہم اب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں استبدادی بادشاہتیں قائم ہیں وہاں یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آج بھی اگر وہاں اس طرح کی کوئی کوشش کی جائے تو اس کا نتیجہ ہر شخص جانتا ہے کہ حسب منشا نہیں نکلے گا اور بہت سے صالحین کو اپنی جان دینا پڑ جائے گی۔ تو یہ ایک بڑی خطرے کی چیز ہے، اس کا جائزہ لے کر بہت اچھی طرح لاعمل بنانا چاہیے۔ تاہم اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے آج کے زمانے میں یہ آسانی پیدا کر دی ہے کہ کم سے کم اصول میں حکومت کو لوگوں کی رائے سے تبدیل کرنے کا راستہ کھل گیا۔
لیکن اگر غاندھی صاحب، لوگوں کی رائے سے حکومت تبدیل نہیں ہوتی، حکمران بات نہیں سنتے، اور جو اس علاقے کے رہنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر کتنا اس بات کا گناہ ہوگا کہ وہ خاموش رہیں، بیٹھے رہیں، یا کم از کم ایک ایسی نیچ بھی اس تحریک کو نہ لے جائیں جس کے نتیجے میں حکومت تبدیل ہوتی ہو، تو کیا وہ گناہگار ہوں گے اس بستی کے لوگ؟
یہ دو انتہائیں ہیں، ایک چیز یہ ہے کہ آپ اٹھیں اور اٹھ کے بغاوت کر دیں، ایک دوسری یہ ہے کہ آپ ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں۔ لوگوں میں شعور پیدا کرنا چاہیے، یہ انسانوں کے اندر سیاسی معاملات کا شعور ہے جس نے بہت سی نئی اقدار کو جنم دیا ہے، اور شعور پیدا کرنے کے ذرائع ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ یہ آپ کو معلوم ہے ترکی میں ایک طرح کا استبداد قائم ہو گیا تھا، یہ استبداد دور حاضر میں قائم ہوا مصطفیٰ کمال کے بعد. آپ نے دیکھا کہ ایک لمبے عرصے تک وہاں استبداد ہی کی حکومت تھی، سیکولرزم کو ایک مذہب کی طرح وہاں نافذ کر دیا گیا تھا. تو وہاں لوگوں نے پرامن جدوجہد کے راستے نکالے اور سعید نورسی صاحب کی تحریک آہستہ آہستہ کامیابی کی منزل کی طرف بڑھی. یہ درست ہے کہ ان لوگوں کو کامیابی اس زمانے میں حاصل نہیں ہوئی، لیکن جو شعور انہوں نے پیدا کیا، جو لوگوں کے اندر احساس پیدا کیا، وقت کے ساتھ وہ نتیجہ خیز ہونا شروع ہو گیا. تو اس کے لیے پھر بڑی صبر آزما اور لمبی جدوجہد کی پلاننگ کرنی چاہیے اگر ایسی کوئی صورت پیدا ہو جائے.
لیکن گاندھی صاحب، ایک سوال یہاں یہ بھی اٹھتا ہے کہ جو حکومت ہے اس میں کون سی ایسی خامیاں پیدا ہو جائیں کہ وہ جس کی بنا پہ ان کے خلاف اٹھنا ضروری ہو جائے، یا یہ دیکھا جائے کہ کون کون سے ایسے حالات ہیں جو اس حکومت نے پیدا کر دیے ہیں جس کے نتیجے میں اس کو ہٹانا ضروری ہے، ادروائز اس حکومت کے جو ہے وہ تابع لوگ رہتے ہوئے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. ایسی نوبت کون سی آ سکتی ہے کہ ہر حال میں ایسی حکومت کو تسلیم نہیں کیا جانا چاہیے؟
آپ کا سوال اگر اسلامی نقطہ نظر سے ہے تو اسلام معاملے کو اس طرح نہیں دے. اس کے نزدیک یہ فیصلہ فرد کو کرنا ہے کہ کیا اس کے لیے کسی حکومت نے دین کے معاملے کو پرسیکیوشن میں بدل دیا ہے، کیا اس کو دین پر عمل کرنے سے روک دیا گیا ہے. اس صورت میں بھی وہ اس سے یہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی جگہ ہو تو ہجرت کر جاؤ. یہ نہیں کہتا کہ اس کے بعد آپ اٹھ کھڑے ہوں اور اٹھ کر لوگوں کی جان مال آبرو کو خطرے میں ڈال دیں. اسلام میں یا اسلامی فقہ میں یہ مسئلہ جائز اور ناجائز کا مسئلہ ہے. یعنی خروج کرنا، بغاوت کرنا، حکومت کو تبدیل کرنا، اگر آپ اس کو پسند نہیں کرتے تو یہ جائز ہے، یعنی بعض حالات میں جائز ہو جاتا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ اگر تم اپنے حکمرانوں میں کھلا کفر دیکھو اور یہ دیکھو کہ اللہ کی حدود کو انہوں نے اعلان پامال کرنا شروع کر دیا ہے تو تم ان کے خلاف خروج کر سکتے ہو. یہ نہیں کہا کہ تم پر یہ لازم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی شریعت کا اصول یہ ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ انسانوں پر ایک حد سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتے. تو یہ لازم کبھی نہیں ہوتا، واجب کبھی نہیں ہوتا، بعض حالات میں جائز ہو جاتا.
لیکن گاندھی صاحب، آج تک ایک بحث بڑی ہے کہ مسلمانوں کی حکومت اور اسلامی حکومت، اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ اسلامی حکومت ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، مسلمانوں کی حکومت ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں میں کوئی بڑا فرق ہے یا دونوں ایک ہی چیز ہیں؟
ایک چیز ہے. دیکھیے، مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ اسی کو کہتے ہیں جو اسلام کو مانتا ہے. اس لیے اگر کسی جگہ مسلمانوں کی اکثریت ہوگی اور وہ وہاں کا نظم حکومت چلا رہے ہوں گے تو ان سے یہ مطالبہ کیا جائے گا کہ وہ اللہ کی شریعت پر عمل کرے، اللہ کے قانون پر عمل کرے، اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت ان کو دی ہے اس کے مطابق حکومت کرے. جب وہ اللہ کی ہدایت کو، اللہ کے قانون کو، اللہ کی شریعت کو اپنا لیں گے تو بس یہی اسلامی حکومت ہے. اسلامی حکومت نتیجے کے طور پر قائم ہوتی ہے. اور جس طرح مسلمانوں میں درجات ہے، یعنی ایک مسلمان نماز کا پابند ہوگا، تہجد بھی پڑھے گا، اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اخلاقی حدود کی پابندی کرے گا، ایک کے یہاں کوتاہیاں بھی ہوگی، تو میرے نزدیک ایسا ہی معاملہ حکومتوں کا ہے. یعنی مسلمانوں کی حکومتیں بہت مثالی بھی تاریخ میں رہی ہیں اور ایسی بھی ہیں کہ جن کو بس گوارا کیا جاتا.
لیکن گاندھی صاحب، حکومت کے قیام پہ بھی بڑا اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں، بعض جو اسکالرز کہتے ہیں کہ خلافت ہی اسلامی حکومت ہے، خلافت کے علاوہ جتنی حکومتیں قائم ہوگی وہ اسلامی حکومتیں نہیں ہوں گی اور خلافت کے قیام کی ہی جدوجہد کی جانی چاہیے. باقی وہ جو جتنی حکومتیں اس وقت بھی دنیا میں قائم ہیں یا جو لوگ قائم کرنے کی جدوجہد کر رہے ہیں اس کو مانتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں صرف خلافت کا قیام ہی جو اسلام کی منشا ہے.
خلافت کوئی دینی اصطلاح نہیں ہے، محض عربی زبان کا ایک لفظ ہے. یعنی جہاں کہیں بھی مسلمانوں کے پاس کوئی خطہ ارض ہوگا وہ اپنی حکومت قائم کریں گے، اس کو آپ خلافت کہہ لیں، اس کو کوئی اور نام دے لیں. یہ اصطلاح دینی لحاظ سے کوئی اہمیت نہیں رکھتی. جو چیز ہم کو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی تم حکومت قائم کرو اس کو لوگوں کے اعتماد پر قائم ہونا چاہیے. فروہم شورا بینہم کا اصول ہے جو کسی حکومت کو جائز یا ناجائز حکومت پہ تقسیم کرتا ہے. اگر کسی حکومت میں لوگوں کی رائے شامل ہے، لوگوں کی رائے سے وہ وجود میں آئی ہے، لوگوں کی رائے کی بنیاد پر قائم ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق قائم ہوئی ہے. اگر اس کو استبدادی طریقوں سے قائم کیا گیا ہے, بندوق کے طور پر قائم کیا گیا ہے, تو وہ ایک ناجائز حکومت ہے. تو اس ناجائز حکومت کو بھی آپ جو نام چاہے دے لیں اور جائز حکومت کو بھی جو نام چاہے دے لیں, نام میں کچھ نہیں رکھتا. اصل چیز یہ ہے کہ وہ پرنسپل, وہ اصول کیا ہے جس پر ایک حکومت اللہ کے دین میں جائز حکومت ہوتی ہے. تو ہر وہ حکومت جو لوگوں کی رائے سے قائم ہوتی ہے وہی جائز حکومت.
لیکن غامدی صاحب, اگر ہم اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں تو اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت, اس کا طریقہ کار اور تھا, پھر اس کے بعد جو خلفاء منتخب ہوئے ان کا طریقہ کار اور تھا, اور اگر آج کے حالات سے ان کا کمپیرزن کیا جائے تو آج جو جمہوریت ہمارے پاس ہے اس میں طریقہ کار اور ہے. تو کیا طریقہ کار مختلف ہو سکتے ہیں یا ایک ہی طریقہ کار جو وضع کیا جائے گا اسی کے مطابق اسلامی حکومت قائم ہوگی؟
اصول ایک رہنا چاہیے. اصول یہ ہے کہ حکومت لوگوں کی رائے سے, ان کے اعتماد سے قائم ہوگی. طریقہ کار تو اس وقت موجودہ زمانے میں 10 ہے. فرانس میں یہی مقصد ایک اور طریقے سے حاصل کیا جاتا ہے, جرمنی میں اس کے لیے بالکل الگ اصطلاحات ہیں, امریکہ کا آئین بالکل ہی الگ نوعیت کا ہے. آپ جانتے ہیں کہ انگلستان میں جس کو جمہوریت کی ماں کہا جاتا ہے بھی بادشاہت موجود ہے. تو طریقہ کار اصل چیز نہیں ہے, اصل چیز یہ ہے کہ کس پرنسپل, کس اصول پر آپ حکومت قائم کر رہے ہیں. طریقہ کار تو زمانے کے لحاظ سے, حالات کے لحاظ سے, افراد کے لحاظ سے بہت کچھ تبدیل ہو سکتا ہے. پرنسپل کیا ہے, اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ لوگوں کی رائے فیصلہ کرے گی کہ کون حکومت کے منصب پر جائے گا. حکومت قائم کرنے کے اور جائز حکومت قائم کرنے کے دو ہی طریقے ہیں, یا اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے یا لوگ فیصلہ کریں گے. کوئی تیسرا طریقہ اسلام کے نقطہ نظر سے جائز طریقہ نہیں.
غامدی صاحب, اگر ہم لوگوں کی رائے کی بات کریں, عوامی رائے کی بات کریں, تو جو مدینہ کی ریاست تھی وہاں جو انتخاب کا طریقہ کار تھا, جن لوگوں تک محدود تھی رائے, آج وہ رائے عامہ پھیل گئی ہے, بہت بڑی تعداد میں لوگوں کی رائے لینی پڑتی ہے. تو کیا اس میں رائے ہر ایک کی برابر ہو سکتی ہے؟ ایک لوگ کہتے ہیں کہ ایک مذہبی سکالر کی رائے بھی برابر ہے اور ایک ان پڑھ شخص کی رائے بھی برابر ہے. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کی رائے کی بھی اتنی اہمیت ہو جتنی ایک متقی پرہیزگار یا ایک عالم دین کی رائے ہو سکتی ہے؟
مدینہ میں بھی ایسا نہیں تھا. دیکھیے, وہ ایک قبائلی معاشرہ تھا. قبائلی معاشرے میں جو لوگ مختلف قبیلوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں, ان کی نمائندہ ہوتے ہیں, انہی کی بنیاد پر حکومت کا نظم قائم کر لیا جاتا ہے. ہمارے ہاں بھی ابھی بلوچستان میں اور ہمارا جو پرانا صوبہ سرحد تھا, اس کے بہت سے مقامات پر آپ کو یہی کرنا پڑتا ہے. اس زمانے میں ایک علاقہ ایسا رہا ہے جس کو ہم علاقہ غیر کہتے رہے ہیں. تو اس لیے قبائلی معاشرے میں لوگوں کی رائے لینے کا طریقہ اس وقت کے تمدن کے لحاظ سے ہوگا. رائے ہی کی بنیاد پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا تھا اور اپنی زندگی کے آخری سال میں یہ اعلان کر دیا تھا کہ میرے بعد قریش کو حکومت ممکن ہو جائے گی, اور اس کی دلیل دی تھی کہ الناس و تبعون لقریش. یہ فیصلہ میں کسی نسلی بنیاد پر نہیں کر رہا, آپ نے فرمایا تھا میں یہ فیصلہ اس اصول پر کر رہا ہوں کہ عرب کے پورے جزیرہ نما میں قریش کو لوگوں کا اعتماد حاصل ہے. مسلم ہم لمسلم ہم و کافر ہم لکافر ہم. اسلام سے پہلے بھی انہی کی لیڈرشپ کو اعتماد حاصل تھا, اب بھی انہی کو اعتماد حاصل ہے. تو اس اصول پر وہ فیصلے ہوئے تھے جتنے بھی اس وقت کیے گئے. اس میں کوئی تفریق نہیں کی جا سکتی. حکومت کا معاملہ نہ دین کا علم بتانے کا ہے, نہ حکومت کا معاملہ کوئی معیشت کے بارے میں اعلیٰ درجے کی تجویز پیش کرنے کا ہے. یہ سب لوگ حکومت کے معاملات میں مشورہ دینے کے لیے موجود ہوتے ہیں. حکومت کا تعلق اس سے ہے کہ انسانوں نے اپنے اوپر کس شخص کو حق حکمرانی دیا ہے, اور انسان ہونے کی حیثیت سے یہ حق ان کو برابر کی سطح پر حاصل ہے. یہی اصول ہے جو قرآن مجید نے اختیار کیا. امرہم شورا بینہم میں ہرگز یہ نہیں کہا گیا کہ تمہارے معاملات کا مشورہ یا رائے یا جب ان کا فیصلہ ہوگا تو صرف علماء کریں گے یا صرف صالحین کریں گے یا سب متقی لوگ کریں گے یا سب پرہیزگار کریں گے. نہیں, یہ حق سب مسلمانوں کو دیا گیا. اس حق میں سب برابر ہے. جب حکومت قائم ہو جاتی ہے اس کے بعد جب اس کو کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو وہ علماء سے متعلق معاملے میں ان سے مشورہ کرے گی, وہ معیشت سے متعلق معاملے میں ان کے ماہرین سے مشورہ کرے گی, اور وہ سب حکومت کے لیے حاضر ہوتے ہیں. لیکن حکومت کا فیصلہ لوگوں نے کرنا ہے, یہ حق ہی ان کو حاصل ہے. उनके अंदर कोई तफरीक कायम नहीं की जा सकती। खुदा ने किसी तबके को भी यह हक नहीं दिया कि वो लोगों को कायम करे। ये हक अगर कोई दे सकता था तो सिर्फ आलम का परवरदिगार दे सकता था। उसने ये हक लोगों को दिया है, अवाम को दिया है, इसलिए इस मामले में कोई बहस नहीं की जाती।
लेकिन गांधी साहब, एक सवाल बड़ा अहम और भी पैदा होता है कि जो लोग अव्वल दौर में मुसलमानों के हुक्मरान बने, खलीफा बने, वो खुद विलिंग नहीं थे हुक्मरानी के लिए, लेकिन आज लोग खुद ख्वाहिश रखते हैं वो वजीर आजम बन जाएं, वो हुकूमत संभाल लें, वो वजीर बन जाएं, जबकि इस्लाम के इब्तदाई दौर में भी लोग इस बात के खाह नहीं थे, वो उसको एक जिम्मेदारी समझते थे। इसलिए लोग कहते हैं कि जो खुद अपने आप को पेश करे हुकूमत के लिए, ये दुरुस्त अमल नहीं है।
ये एक अखलाकी उसूल है और अल्लाह ताला ने इसकी लोगों को हिदायत की है कि वो जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश करें। अगर कोई जिम्मेदारी मिल जाए तो फिर उसको दयानतदारी से अदा करें। इसका कानून आईन से कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। आप सिविल सर्विस के लिए भी लोगों को बाकायदा दावत देते हैं, वो इम्तहान देते हैं, पेश करते हैं। खुद सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक मौके के ऊपर अपने आप को पेश कर दिया, तो ये कोई कानूनी या आईनी मसला नहीं है। एक अखलाकी नसीहत है जो की गई है कि आदमी को किसी मनसब का हरीस नहीं होना चाहिए। इसको भी हमारे यहां बाज़ उलमा ने पेश करने तक वसी कर दिया। इसका पेश करने से कोई ताल्लुक नहीं है, हरीस नहीं होना चाहिए। यानी आदमी जिम्मेदारियों को आगे बढ़कर उठाने के लिए तो तैयार हो, लेकिन उनकी हिस्स में मुबतला होकर न रह जाए, क्योंकि हरीस इंसान लोगों को इंसाफ नहीं दे सकता। तो ये अखलाकी तथहीर का मौजू है। ऐसी चीजों को इस्लामी और गैर इस्लामी में तस्लीम नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला ने बहुत सी अखलाकी नसीहतें हमको की है, हम सबको उनके करीब रहने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन कानूनी लिहाज से अपने आप को पेश करने में कोई माने नहीं है। मैं इसकी खुलफाए राशिदीन की आपको मिसालें दे सकता हूँ। सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु के बारे में तो हर आदमी जानता है कि वो अपने आप को हक समझते थे और उन्होंने इसका इजहार भी मुख्तलिफ मौकों पर किया, अलबत्ता इसके लिए कोई गलत इकदाम नहीं किया। और आज जनाब के बारे में ये सोचा भी नहीं जा सकता कि वो हुकूमत के हरीस थे। बाज़ोकार एक आदमी ये ख्याल करता है कि मैं इस जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से अंजाम दे सकता हूँ, मैं ये खिदमत कर सकता हूँ, वो शाइस्तगी से अपने आप को पेश भी कर सकता है, इसमें कोई माने नहीं।
गांधी साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपसे बड़ी पुराम एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद है मुमताज मजहबी स्कॉलर जावेद गांधी साहब। जावेद गांधी साहब, ब्रेक में जाने से पहले बात हो रही थी हुकूमत के इंतखाब के हवाले से। ये बताइएगा कि जो हुकूमत मुंतखब होती है और जो भी हुक्मरान मुंतखब होते हैं, हमारे यहाँ एक आम कल्चर है, आम ये सोच पाई जाती है कि उन्हें बिल्कुल डाउन टू अर्थ हो जाना चाहिए, उन्हें सारे जो है वो जराए छोड़ देने चाहिए, बल्कि उनको बड़ी सादा जिंदगी गुजारनी चाहिए, उनको कारोबार खत्म कर देने चाहिए। और इस पर बड़ी बहस बहसी होती है कि हुक्मरान कारोबार नहीं कर सकते, हुक्मरान ज्यादा अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, अच्छी गाड़ी इस्तेमाल नहीं कर सकते, और उन्हें बिल्कुल एक सादा जिंदगी गुजारनी चाहिए। क्या इस्लाम इसी चीज का दर्श देता है कि कोई शख्स अमीर नहीं हो सकता, कोई कारोबार नहीं कर सकता, कोई अपने लिए जो है पहनने के कपड़े अच्छे जराए इस्तेमाल नहीं कर सकता?
इसमें से बस नहीं हो सकता को निकाल दीजिए। यानी ये एक आइडियल है, एक मिसाली सूरत हाल है कि हुक्मरान आम आदमी की तरह जिंदगी बसर करे, उसके दरवाजे लोगों के लिए खुले हों, लोग फरियाद के लिए, इस्तगासा के लिए जब चाहे उससे रजू कर सके। ये एक मिसाली चीज है। जो आदमी जितना ज्यादा इस मयार पर पूरा उतरेगा, उतना ही वो लोगों को ज्यादा इंसाफ फराहम कर सकेगा। लेकिन इस पर कोई कानूनी पहलू नहीं है। हुक्मरान इसमें आला तरीन दर्जे पर भी हो सकते हैं, दरमियान में भी हो सकते हैं, और बिल्कुल आखिरी दर्जे में भी हो सकते हैं। तो हो सकते का मतलब तो ये है कि इसको कोई कानून बना दिया जाए, जाब्ता बना दिया जाए। ये भी एक अखलाकी कदर है और रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह से खुलफाए राशिदीन ने इसका बड़ा गैर मामूली नमूना पेश किया। इसी को इकबाल ने कहा है कि सल्तनत अहले दिल फक्र है शाही नहीं। तो ये बहुत आला कदर है, इसको एक कदर के तौर पर, एक वैल्यू के तौर पर रहना चाहिए, इसी तरह इसको पेश करना चाहिए, वरना ड्रामेबाजी शुरू हो जाती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप जिस दौर में होते हैं उसके लिहाज से फैसले करते हैं। अलबत्ता हर शख्स को अपने सामने ये बात जरूर रखनी चाहिए कि वो किस कौम पर हुकूमत कर रहा है, जिसमें लोगों के पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, जिसमें वो अपने बच्चों को तालीम नहीं दिला सकते, जिसमें वो झोंपड़ियों में रहने पर मजबूर है, उनके पास सर की छत भी नहीं है, تو اگر کوئی خدا ترس حکمران ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے آپ کو عیش و عشرت کی نظر نہیں کر سکتا. بس یہی تک ہے یہ بات, اس سے آگے نہیں جانا.
لیکن گاندھی صاحب, جو پاکستان کے حالات, اگر ہم اپنے ملک کے حالات کی بات کریں, لا اینڈ آرڈر کا ایک بڑا مسئلہ ہے, اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ حکمران عوام میں گھل مل جائیں, لوگوں سے ملیں, لیکن پاکستان جیسی سوسائٹی کے اندر ایسا ممکن نہیں رہتا. عام آدمی توقع بھی یہ رکھتا ہے کہ وہ جب چاہے حکمرانوں کے دروازے پہ چلا جائے, ان سے ملاقات کر لے. حکومت ایک بالکل مختلف چیز ہے, حکمرانوں کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ ہر آدمی سے مل سکیں. اسی طریقے سے اگر ریاست مدینہ کی بات کی جاتی ہے تو افراد کی تعداد بڑی کم تھی, ان کی ایکسس ہو سکتی تھی, آج ایکسس نہیں ہو سکتی. تو آج اگر ایکسس نہیں ہوتی تو ایسا حکمران گنہگار ہوگا.
میں نے پہلے عرض کر دیا کہ یہ ایک اعلیٰ قدر ہے, اس کو دور جدید میں حاصل کرنے کے طریقے اس زمانے سے بالکل مختلف ہوں گے. ایک 5-7 ہزار کی آبادی کے شہر میں جو کچھ کیا گیا اس کا اطلاق آپ آج کی معاشرت پر نہیں کر سکتے. ان کو اس ماضی سے اب نکلنا چاہیے, اس ماضی سے قدریں اور اصول لینے چاہیے. آج ہمیں ایسے ادارے بنانے چاہیے کہ جہاں لوگوں کی سنوائی ہو, جہاں وہ حکمران تک اپنی بات پہنچا سکے. آج کے زمانے میں آپ یہ طریقہ اختیار نہیں کر سکتے. اگر آپ دروازے اس طرح کھول دیں گے تو کسی کی بات سننا ہی ممکن نہیں ہوگا. آبادی بہت بڑھ چکی, مسائل بہت غیر معمولی ہو گئے. تو اس لیے دور جدید نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہم قدروں کو انسٹیٹیوشنلائز کریں, یعنی جو اعلیٰ قدرے ہیں. بنیادی قدر کیا ہے کہ لوگوں کی سنوائی ہونی چاہیے, ان کی فریاد حکمران تک پہنچنی چاہیے, اس کے لیے فوری طور پر ازالے کا بندوبست ہونا چاہیے. اس قدر کو سامنے رکھ کر ادارے آج کے زمانے کے لحاظ سے بنانے چاہیے. اگر ہم آج کے زمانے کو لے لیں گے اور ماضی کی کسی قبائلی معاشرت میں سے اس کے لیے قدرے تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو اپنے آپ کو بھی دھوکا دیں گے, لوگوں کو بھی دھوکا دیں گے. آج کے زمانے میں سیکیورٹی کے مسائل بھی ہیں, جس طرح کی صورتحال شہروں میں, جس طرح کی صورتحال دوسرے ملکوں میں پیدا ہو چکی ہے, اس کے اپنے مسائل ہیں. ان کو سامنے رکھ کر ایک متوازن اور ایک مہذب لائحہ عمل بنانا چاہیے, اور ایسے ادارے ڈیولپ کرنے چاہیے کہ جہاں فی الواقع آدمی کو زنجیر ہلائے بغیر انصاف مل جائے. اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر معاملہ حکمران کے سامنے ہی پہنچے. حکمران کو ایک زندہ و بیدار شخصیت کے طور پر بہترین لوگوں کا انتخاب کرنا چاہیے. اس کے لیے سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں, کیونکہ ایک بڑی وسیع سلطنت ہو گئی تھی, تو آپ تاریخ پڑھیے, انہوں نے بالکل دوسرے طریقے اختیار کیے. سیدنا عمر کے طریقوں سے مختلف طریقے اختیار کیے, کیونکہ طریقے ہمیشہ زمانے اور حالات کے لحاظ سے اختیار کیے جاتے ہیں.
غنی صاحب, اگر پاکستان کے حالات کی بات کریں, حکومت تبدیل ہو گئی, نئی حکومت بھی آ گئی, لیکن عوام میں ایک بے چینی کی کیفیت ضرور پائی جاتی ہے, خواہ حکومت کسی کی بھی ہو. عوام کی امیدیں حکومت سے بہت زیادہ ہوتی ہیں, پھر یہ بے چینی کم ہونے کا نام نہیں لیتی. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سیاسی بحران کا ہر وقت شکار رہتے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے کیا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے عوام کے اندر بھی یہ پینے ختم نہیں ہوتا, سیاسی بحران ختم نہیں ہوتے, حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین جو ایک چپلش رہتی ہے وہ بھی ختم نہیں ہوتی؟
پہلے دن سے پاکستان کو دو پیدائشی امراض لاحق. جس طرح ایک بچے کو پیدائشی مرض لاحق ہو جائے تو علاج آسان نہیں ہوتا, یہی صورتحال بدقسمتی سے ہمارے ملک کی ہے. ایک یہ کہ اس ملک میں مذہبی ریاست اور قومی ریاست کی کشمکش پیدا کر دی گئی اور وہ اب تک اسی طرح موجود ہے, اور ایک سول اور ملٹری میں سے کون اقتدار کا اصل مالک ہے یہ کشمکش پیدا کر. اور یہ کشمکش ہے جس کو ہم اس ملک کی پوری تاریخ میں دیکھتے ہیں. یہ ملک آدھا ہو گیا اسی کشمکش میں. یہ بہت ہی درد انگیز داستان ہے. پہلے آپ یہ جانتے ہیں کہ بیوروکریسی نے قبضہ کیا, اس کے بعد براہ راست فوج آ گئی, اس کے بعد پھر 58(2)(b) کے ذریعے سے حکومت کی گئی, اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عدالتوں کے ذریعے سے نااہلیت کے فیصلے اس کا باعث بن رہے ہیں. یہ سب اسی کشمکش کی علامتیں ہیں. میرے نزدیک جب تک پاکستان میں کوئی ایسا اعلیٰ درجے کا لیڈر پیدا نہیں ہوتا وہ جو ان دونوں مسائل کو جرأت اور عزیمت کے ساتھ ایڈریس کرے, ان کو لے کر عوام کے پاس جائے, اس کی بنیاد پر مینڈیٹ لے, اس وقت تک یہ اضطراب اسی طرح رہے گا. ہمارے ہاں اگر سیاسی حکومتیں جس طرح کہ ان کو کام کرنا چاہیے اس طرح قائم ہوتی اور کام کرتی تو آج بہت سے مسئلے حل ہو چکے ہوتے. ہمارے بہت سے مسائل خارجی ہیں, हमने बहुत सी चीजों में अपने आप को खुद उन हालात की नजर किया है जिसके नतायज हमारी मईशत को, हमारी माशरत को, हमारी तहजीबी रवायात को भुगतने पड़ रहे हैं। हमने अपने हमसायों के मामलात में जो रवैये इख्तियार किए हैं वो बदकिस्मती से आमत उन्नास के मुंतब लीडरों ने इख्तियार नहीं किए। तो लोगों को मौका देना चाहिए कि वो फैसले करें, उन्हीं को हक है कि वो फैसले करें। उनकी क्यादत जब आहिस्ता आहिस्ता अपने बल पर खड़ी होगी तो उसमें बेहतरी आएगी। हमें तो इसका मौका ही नहीं दिया जाता, यानी कभी कोई मुसल्लत होने की कोशिश करता है, कभी एक जरिया इख्तियार किया जाता है, कभी दूसरा जरिया इख्तियार किया जाता है, तो इसमें इस्तराब कहां खत्म होगा।
गांधी साहब, हम मुसलमान मुल्क हैं और मुसलमानों की अक्सरियत है हमारे यहाँ, मसबी जमातें हमारे यहाँ बेशुमार काम करती हैं, वो अवाम को अपनी तरफ बुलाती भी हैं, लेकिन हमने देखा कि मसबी जमातें जब भी इंतखाबात आते हैं मसबी जमातें सुकड़ती चली जा रही हैं। आप इसमें कसूर मसबी जमातों का समझते हैं या आम आदमी को इस बात से इंटरेस्ट नहीं है कि वो अपने लीडर्स मसबी रहनुमा चुने, या आप समझते हैं कि उनके रास्ते में कुछ रुकावटें खड़ी की जाती हैं?
मजहबी जमातों का काम मजहब की खिदमत करना है। अगर किसी को मुल्क के इक्तदार तक पहुंचना है तो सियासी जमात बनानी चाहिए। मजहबी जमातों की सियासत तो पूरी कौम को तफरीक में मुब्तला कर देती है। मजहबी जमात किसी मखसूस दीनी ताबीर पर बनेगी, यानी एक जोबंदी ताबीर है, एक बरेलवी ताबीर है, एक अहले हदीस की ताबीर है, एक पाकिस्तान में मौलाना सैयद अबुल्ला साहेब मौदूदी की ताबीर थी, कल कोई और हो सकती है। मजहबी जमात जब बनेगी वह एक ताबीर पर बनेगी, और किसी ताबीर पर कौम का इत्तेफाक हो जाए, ये तो आप देखिए आलमी सतह पर खुदा के आखिरी पैगंबर पर नहीं हो सका। इस वक्त भी 6-6.5 अरब लोग वो ना मानने वाले लोग हैं, तो ये कोई बुनियाद ही नहीं है सियासत। सियासी जमात बनानी चाहिए। उलमा में से भी अगर किसी को शौक है तो उसे चाहिए कि वो सियासी जमात बनाए। सियासी जमातें ही है कि जो आगे बढ़कर फिर इक्तदार तक पहुंचती भी है, आमतुन्नास उन पर एतमाद भी करते हैं। जब आप किसी मजहबी जमात से सियासत कराने की कोशिश करेंगे तो लोग इस मामले में बहुत अकलमंद है, वो कभी आपके सर पर यह ताज नहीं रखेंगे मजहबी जमातों को मजहबी काम अंजाम देने।
लेकिन गांधी साहब, वजह क्या है? आप एक मजहबी लीडर को आप नहीं समझते कि वो पॉपुलर लीडर हो सकता है? बुनियादी वजह क्या है? एक अच्छा आदमी हो, मुत्तकी भी हो और बाशरियत भी हो, और वो एक पॉपुलर लीडरशिप के लिए जद्दोजहद करे, लेकिन हमने देखा पाकिस्तान में उसे पॉपुलर लीडरशिप नहीं मिलती।
आप इसको उलट कर क्यों नहीं देखते? ऐसा क्यों ना किया जाए कि हमारे लीडर मुत्तकी हो, हमारे लीडर परहेजगार हो, हमारे लीडर दीन पर अमल करने वाले हो? इसके लिए एक मजहबी आलम क्यों तलाश किया जाए? मजहबी आलम की जिम्मेदारी बिल्कुल मुख्तलिफ है। अल्लाह ताला ने जो असल जिम्मेदारी उसको दी है वो ये है कि वो अपनी कौम को खबरदार करे। सियासत लोगों की खिदमत का काम है, इसमें लोगों की बातें सुनना पड़ती हैं, उनके साथ चलना पड़ता है। सियासी हालात और असलियतों को साथ लेकर आप हुकूमत करते हैं। तो मजहबी आलम का तो असल काम ही इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसका काम है हक की शहादत देना, सही बात कहना, लोगों को खबरदार करना। वो लीडरों का रहनुमा होता है और वो उनको आखिरत के बारे में खबरदार करता है। तो मेरे नजदीक इस तरतीब को उलटना चाहिए, ये बिल्कुल गलत तरतीब है कि हमें एक मजहबी आलिम को, चूंकि वो आलिम है, चूंकि वो परहेजगार है, चूंकि वो मुत्तकी है, तो इक्तदार तक पहुंचाना है। नहीं, हमें ऐसे लीडर पैदा करने चाहिए। ये जो आप खुलफाए राशिदीन का नाम लेते हैं तो वो मजहबी आलिम नहीं है, वो लीडर है जो मुत्तकी थे, परहेजगार थे, दीन का शऊर रखते थे, दीन पर अमल करते थे। उस जमाने के उलमा तो अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु है, अब्दुल्ला बिन उमर है, अब्दुल्ला बिन अब्बास है, उनको कभी हुकूमत के करीब भी नहीं आने दिया गया। ये बात ही बिल्कुल गलत है कि मजहबी उलमा को इक्तदार तक पहुंचना चाहिए, ऐसे लीडरों को इक्तदार तक पहुंचाना चाहिए जो मुत्तकी, परहेजगार, खुदा तरस, अल्लाह से डरने वाले।
गांधी साहब, एक बड़ा अहम सवाल आजकल है, हुकूमत इस बात का ऐलान कर चुकी है कि वो नेशनैलिटी देगी अफगान मुहाजरीन को जो हमारे पास आए थे अफगान जंग के दौरान, फिर बंगाली पनाह गुजीन जो हमारे पास मौजूद है उनको नेशनैलिटी दी जाएगी, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तानियों को उन मुसलमान ममालिक में जहां के बारे में वो सोचा जाता है कि वहां भी उनको नेशनैलिटी दी जानी चाहिए, वो नहीं देते। तो क्या आप समझते हैं कि इस्लामी रियासत को, इस्लामी हुकूमत को, मुसलमान अपने दीगर भाइयों को जो उस मुल्क में आके मुकीम हो जाए उनको हर हाल में शहरियत देनी चाहिए?
मैं तो इससे भी आगे बढ़कर ये कहता हूं कि ये जो नकल मकानी पर पाबंदी आयद की गई है मौजूदा नेशनल स्टेट और कौमी रियासत ने, ये बिल्कुल खिलाफ अक्ल है। یہ ظلم ہے، استبداد ہے۔ ہر شخص کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ جہاں چاہے جائے، اگر وہ مجرم نہیں ہے، کہیں سے بھاگا ہوا نہیں ہے، تو اس کو نیشنلٹی ملنی چاہیے۔ عرب ممالک کو بھی دینی چاہیے، دوسرے مسلمان ملکوں کو بھی اپنے دروازے کھولنے چاہیے، مغربی ملکوں کو بھی کھولنے چاہیے۔ خدا کی زمین کو بند کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ آپ اس ظلم کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو لوگ یہاں مہاجرت کر کے آئے، ان کے بچے تعلیم نہیں پا سکتے، تعلیمی اداروں میں داخلے نہیں لے سکتے، وہ کہیں جائز ملازمتیں نہیں کر سکتے۔ اس ظلم اور استبداد کو روا رکھا جائے گا، کسی حال میں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں تو عالمی سطح پر یہ تحریک چلانی چاہیے کہ لوگوں کی نقل مکانی پر پابندیاں ختم کی جائیں۔ بالکل ناجائز پابندی۔
لیکن گاندھی صاحب، اگر آپ کے اس فلسفے کو مان لیا جائے، نقل مکانی والے فلسفے کو، تو پھر تو افغانستان میں کل ڈی اسٹیبلائز اگر افغانستان ہوتا ہے، وہ سارے اٹھ کے پاکستان آ جائیں، پاکستان کی معیشت افورڈ نہیں کرتی ان لوگوں کو یہاں اکوموڈیٹ کرنے کی، تو پھر وہ کیسے کریں گے؟
مجھے یہ بتائیے کہ وہاں پر کتنے برسوں سے جنگ ہو رہی ہے اور کتنے لوگ آپ کے پاس آئے ہیں، یہ بات ہی ٹھیک نہیں ہے۔ کیا آپ کراچی اور لاہور میں پابندی لگائے ہوئے ہیں؟ کتنے لوگ دیہات سے ابھی اٹھ کے آئے ہیں؟ ابھی بھی 60-65% آبادی وہی ہے۔ تو لوگ آئیں گے، ان کے لیے معاش کے موقع ہوں گے تو ٹھہریں گے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ وہ آ جائیں گے اور پورا ملک اٹھ کے آ جائے گا۔ اور اگر فرض کر لیجئے کہ کسی جگہ انسانوں کے لیے یہ صورت پیدا ہو گئی ہے، جیسے شام میں ہوئی، تو کیا وہ باڑوں کے پیچھے کھڑے ہوں گے؟ کیا ان کے بچے ساحلوں پر نظر آئیں گے؟ یہ تو انسانیت کی توہین ہے۔ دروازے سارے ملکوں کو کھولنے چاہیے اپنے، دروازے بند کرنے کے لیے عقلی، علمی، دینی لحاظ سے کوئی جواز نہیں۔ 200 سال پہلے اگر لوگوں کو آسٹریلیا میں جا کے اتنے بڑے بر اعظم پر قبضے کا حق تھا، تو آج مجھے اور آپ کو کیوں نہیں؟ اس کے لیے کوئی استدلال نہیں ہے۔ اگر یہ استدلال تھا تو صرف ایبوریجنل کے حق میں کیا جا سکتا تھا۔ تو یہ بے بنیاد بالکل تصور ہے، اس سے دنیا میں ظلم پیدا ہوا ہے۔ کتنے لوگ ہیں لانچوں میں بیٹھ کر مختلف ملکوں میں جاتے ہیں، کنٹینروں میں بند ہو کے مختلف ملکوں میں جاتے ہیں۔ اس ظلم اور اس عدوان کے لیے انسانیت کو جواب دینا پڑے گا، اس لیے میں تو کسی پابندی کا قائل ہی نہیں ہوں۔
غامدی صاحب، اگر ہم اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل ریلیشنز کی بات کریں، بین الاقوامی تعلقات کی بات کریں، ریجنل لوگوں کے جو تعلقات ہیں ممالک کی، ان کی ہم بات کریں، تو ہم سمجھتے ہیں بعض اوقات یہ بات کی جاتی ہے کہ فلاں ملک سے ٹریڈ ہو سکتی ہے، فلاں سے نہیں ہو سکتی، فلاں ملک کے ساتھ تعلقات رکھے جا سکتے ہیں، فلاں کے ساتھ نہیں رکھے جا سکتے۔ اس کی کیا لمیٹیشنز ہوں گی کہ کس ملک کے ساتھ تجارت نہیں ہوگی، تعلقات نہیں ہوں گے؟
یہ جو تجارت ہے، اس کے اپنے اصول ہے، اس کی اپنی اخلاقیات ہے، اس کے دروازے بھی انہی اصولوں پر اگر بند کرنے پڑے تو بند کرنے چاہیے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی قوم کے ساتھ، کسی ملک کے ساتھ کوئی جنگ ہو جائے، حالات خراب ہو جائے، تو آپ ایسی پابندیاں لگائیں، ورنہ تجارت پر بھی پابندیاں جو ہمارے ہاں لگا دی گئی ہیں، انہوں نے بڑے مسائل پیدا کیے ہیں، تو یہ بھی کم سے کم ہونی چاہیے۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے کہ آپ لوگوں کے لیے اپنا مال لے آنے پر پابندی لگا دیں، لے جانے پر پابندی لگا دیں۔ یہ تجارت ہے جس سے در حقیقت قوموں کے لیے خوشحالی کے مواقع پیدا ہوتے ہیں۔ اس وقت بھی آپ کے پاکستان کے بجٹ کا سب سے بڑا مسئلہ تجارتی عدم توازن ہے، تو اس میں بھی ہمیں آگے بڑھ کر دروازے کھولنے والا ہونا چاہیے۔ یہ دروازے صرف وہیں بند کرنے چاہیے جہاں کہیں جنگ و جدال کی نوبت پہنچ جائے۔ اگر کوئی سیاسی اختلاف ہے، کسی علاقے پر کوئی ڈسپیوٹ ہے، کوئی نزاع ہے، تو اس کو الگ رکھیے اور تجارت کے دروازے کھولیے۔ تجارت کے دروازے کھولنے سے بہت سے نزاعات ویسے ہی حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔
گاندھی صاحب، آزادی اظہار رائے کی بڑی بحث ہے آج کل پوری دنیا میں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بعض مسلمان ممالک میں یہ پابندیاں عائد کر دی جاتی ہیں۔ آزادی اظہار ہر شخص کا بنیادی حق ہے، لیکن اس کی کوئی نہ کوئی لمیٹیشنز ہم نے ہر ملک میں دیکھی ہیں، لیکن ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی لمیٹیشن نہیں ہونی چاہیے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آزادی اظہار رائے کی بھی، جو بنیادی انسان کا حق ہے، اس پہ لمیٹیشن ہوتی ہیں؟
اخلاقی حدود ہر جگہ رہیں، یعنی مجھے اپنی رائے شائستگی کے ساتھ دینی ہے، تہذیب کے لب و لہجے میں دینی ہے، مجھے رائے دینی ہے، لوگوں پر کوئی چیز پھوسنے کی کوشش نہیں کرنی، مجھے اپنی بات کہنی ہے، دوسرے کی بات سننی ہے۔ میں جو رائے بھی رکھتا ہوں اس کو میں دوسروں تک پہنچاؤں گا، لیکن میں پروپیگنڈا کرنا شروع کر دوں، میں جھوٹ بولنا شروع کر دوں، میں اتہام لگانا شروع کر دوں، یہ اظہار رائے نہیں ہے۔ تو اخلاق کی حدود جو اللہ تعالیٰ نے لگائے، جو انسان کا مزاج، ضمیر لگاتا ہے، وہ بس قائم رہیں گے۔ اس سے آگے کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ بنیادی حق ہے، اور بنیادی حد پر صرف آپ اخلاقی پابندی لگا سکتے ہیں, اور اخلاقی پابندی کا بنیادی اصول یہ ہے کہ کسی کی حق تلفی پر رائے نہیں دینی چاہیے, اور کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کا کسی رائے کو باعث نہیں بننا چاہیے, ورنہ آپ جو کہنا چاہتے ہیں کہیں, شائستگی ادب اور تہذیب کے دائرے میں رہتے ہیں.
رامدی صاحب, چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے, میں آخری بات آپ سے ضرور جاننا چاہوں گا. آج کل ایک اور بڑی بحث ہے, وہ بحث یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ جس قسم کی ہم نفرت کا اظہار کرتے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف جو ہے ابیوز لینگویج استعمال کرتے ہیں, یہ ہمارے ہاں پاکستان میں بہت بڑا ہے پچھلے 5-6 سالوں میں, اور آج اس حد تک آ گیا کہ اختلاف رائے بھی برداشت نہیں کی جاتی, اس کے مقابلے میں آپ کو گالم گلوچ ملتی ہے. تو یہ رویے ہم پیدا کیوں ہمارے ہاں ہوئے ہیں, اور اس کی روک تھام کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟
اس لیے یہ ہماری لیڈرشپ نے ان سب رویوں کو پیدا کیا ہے, ہمارے سیاستدانوں نے پیدا کیا ہے, ہمارے علماء نے پیدا کیا ہے, ہمارے دانشوروں نے پیدا کیا ہے. قومیں عام طور پر انہی سے سیکھتی ہیں, عام لوگ بیچارے تو ان کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں. جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے لیڈر, ان کے رہنما, ان کے زعما, ان کے علماء ان کی زبانوں پر گالی ہے, وہ کسی دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ اشتعال اور منہ سے جاگ اڑا کر بات کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں پاتے, تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے. ہم سب کو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی قوم کی تربیت کریں, ہر آدمی یہ دیکھے کہ جو لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں, بحثیت سیاسی رہنما کے, بحثیت عالم کے, بحثیت دانشور کے, بحثیت صحافی کے, وہ ان کو توجہ دلائے کہ یہ صرف تہذیب اور شائستگی ہے جو انسانیت کا شرف ہے. آدمی میں اور جانور میں فرق یہی ہے کہ جانور تو جس کو چاہے گا سینگ مار دے گا, لیکن آدمی کو اللہ تعالیٰ نے شعور عطا فرمایا ہے, اور اس کو چاہیے کہ وہ تجسس نہ کرے, ٹو میں نہ رہے, الزام نہ لگائے, جھوٹی باتیں سن کر آگے نہ پھیلائے, تنابز بالالقاب نہ کرے, یعنی لوگوں کے نام نہ رکھے. میں تو حیران رہ جاتا ہوں جب میں دیکھتا ہوں کہ بات چیت کا, گفتگو کا, بحث کا کیا لب و لہجہ لوگوں نے اپنایا ہے. اس کے لیے سب کو سر سید کا وہ مضمون پڑھانا چاہیے جو انہوں نے بحث و تکرار پر لکھا تھا کہ یہ جانوروں کا کام ہے. اس طرح تو اصل میں بلے اور بلیاں اور کتے لڑتے ہیں, یہ انسانوں کا کام نہیں ہے. انسان کا شرف یہ ہے کہ وہ تہذیب اور شائستگی کے ساتھ اپنی بات بیان کرے.
بہت بہت شکریہ جاوید گاندھی صاحب, ہمارے ساتھ موجود تھے. وقت کی کمی ہمیشہ آڑے آتی ہے. جاوید گاندھی صاحب سے بڑی تفصیل سے مختلف موضوعات پر باتیں ہو رہی, کوشش کریں گے پھر انشاءاللہ کسی دن جاوید گاندھی صاحب کو گزارش کریں کہ وہ تشریف لائیں, اور بہت سے ایسے موضوعات جو آج زیر بحث نہیں لا سکے ان پر بات چیت ہو. اسلام علیکم, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.